الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حتمی فیصلہ آ جائے اس کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب کسی معاملے میں حتمی فیصلہ فرما دیں تو اس کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض چیزوں کا تو صحابہ کرام کو بطور مشورہ کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جہاں تک مشورے کا تعلق ہے یا سفارش کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ اس معاملے میں مختار ہے، اسے اختیار ہے، چاہے تو اس سفارش کو قبول کرے چاہے نہ کرے۔ مشورہ ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ کیوں اختیار ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے خود یہ اختیار عطا فرمایا۔ لیکن جب کسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمی طور پر کوئی بات فرما دیں کہ یہی کرنا ہے اور دوسرا کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب بھلے لوگوں کی اپنی زندگی سے متعلق وہ معاملہ ہو، اب ان کا اختیار ختم ہو گیا۔ یعنی اگرچہ وہ لوگوں کا اپنی ذات کا معاملہ ہے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام حتمی طور پہ فیصلہ فرما دے کہ یہی کرنا ہے تو پھر متعین ہو جائے گا کہ وہی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے، آپ کا حکم اللہ کا حکم ہے، تو جب حکم الہی آ گیا تو اب اختیار کا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر اس بات کے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا گیا۔ پہلے اس کی کچھ تمہید عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ بڑے فضیلت والے اور بڑی عظمت والے صحابی، نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے اور آپ کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری۔ نبی پاک علیہ السلام کی چونکہ تھے غلامی میں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آزاد ہونے کے بعد بھی یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کو اپنا، جس کو گود میں لینا یا لے پالک بیٹا کہتے ہیں یا منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو یہ ان کا نام ہی زید بن محمد بولا جاتا تھا، حالانکہ اصل جو والد کا نام تھا وہ حارثہ تھا، زید بن حارثہ، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا قرب اتنا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ ان کو بیٹا بنایا تھا، لہذا ان کا نام ہی زید بن محمد پڑ گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ لے پالک بچوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا کرو، تو پھر ان کا نام دوبارہ زید بن حارثہ ہو گیا، تو اب ان کو زید بن حارثہ کہتے تھے. ان کے بیٹے حضرت اسامہ، جن کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے بڑے، اور نبی پاک علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، چونکہ بچے تھے سرکار کی گود میں پلے بڑے، تو نبی پاک علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کا لقب تھا حب رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کے محبوب، اللہ کے رسول کے محبوب بیٹے، بچے، پیارے، تو نبی پاک علیہ السلام اتنی محبت ان سے فرماتے. ان پر حضرت زید بن حارثہ پر اللہ کے بھی احسانات، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سب پہ ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے بھی ان پر احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو یہ بھی احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک علیہ السلام کا قرب عطا فرمایا، آپ کے نام کے ساتھ ان کو نسبت عطا فرمائی، آپ کا نام قرآن پاک کے اندر آیا. پھر یہ وہ صحابی ہیں، حضرت زید وہ صحابی ہیں کہ جملہ صحابہ کرام میں 124,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، ان سب میں یہ تنہا صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. ان کا نام، یعنی اگر سوال کیا جائے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، تو جواب آئے گا حضرت زید بن حارثہ. تو یہ وہ صحابی، اور پھر ان کی شہادت بھی نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر، یہ ایک غزوے، ایک جہاد کے اندر گئے تھے اور اس کے اندر ان کی شہادت ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا. تو یہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت. اچھا، پھر ان کی ایک اور بڑی پیاری فضیلت، نبی پاک علیہ السلام پر جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، ان چار افراد میں یہ داخل ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، ایک حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور ایک حضرت زید بن حارثہ ہیں. تو یہ چار افراد ہیں جو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے. تو یہ سابقین اولین میں سے ہیں، یہ مہاجرین میں سے ہیں، یہ راہ خدا میں شہید ہونے والوں میں سے ہیں، یہ قرب مصطفیٰ پانے والوں میں سے ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ کر زندگی گزارنے والوں میں سے ہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں جن پر خدا کے بھی انعام ہیں، خدا کے رسول کے بھی انعام ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندانی حسب و نسب کے اندر ان کا ایک بڑا مقام تھا، یہ آزاد کردہ غلام تھے. اب ایک طرف آزاد کردہ غلام، دوسری طرف ایک بڑا پیچھے کا بیک گراؤنڈ اور حسب و نسب عمدہ تھا، اعلیٰ تھا. پہلے تو انہوں نے نکاح کی طرف رغبت ظاہر نہیں کی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد ان کا نباہ نہ ہو، آئے دن لڑائی، آئے دن خراب تعلقات، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کو بھی سمجھاتے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور حضرت زید کو بھی سمجھاتے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو پورا کرو. لیکن معاملہ یہ تھا کہ ان کا نباہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے، اور طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں گی. دو باتیں، حضرت زید طلاق دے دیں گے، اور طلاق کے بعد حضرت زینب جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں گی. اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات تو پتہ چل گئی، لیکن اس بات کو بیان کرنا بڑا مشکل تھا. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح حضرت زینب کا خود نبی پاک علیہ السلام نے کروایا تھا، تو اب یہ کہنا کہ طلاق دے دو اور اس کے بعد اپنے نکاح میں لے لینا، یہ ویسے ہی بڑا عجیب سا لگتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت زید چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ زید بن محمد، یعنی زید بیٹا محمد کا، ان کو یہ کہا جاتا تھا. اب اہل عرب کے اندر یہ ایک دستور تھا، اور ہمارے یہاں بھی بعض اوقات اس طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لے پالک گود میں لیا ہوا ایڈاپٹڈ جو بچہ ہوتا ہے، اسے حقیقی بچے کی طرح سمجھتے ہیں. جیسے آج بھی ہوتا نا کہ کسی بچے کو گود لے لیا جائے تو وہ والدین اس کو اپنا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں، لوگ بھی اس کو اس کے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں، بیہیو اس کے ساتھ اسی انداز میں کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر ایسے احکام نہیں ہیں، اس سے شفقت محبت سب کچھ کیا جائے، لیکن اس کے بچے کے باپ کے نام میں اصل حقیقی باپ کا نام ہی لکھنا ضروری ہوتا ہے اور اسی کے نام سے پکارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اہل عرب کے اندر تو یہ باقاعدہ رواج تھا کہ اس طرح کا ایڈاپٹڈ بچہ، ایڈاپٹڈ چائلڈ جو ہے، جو گود میں لیا ہوا بچہ ہے، وہ ہر اعتبار سے حقیقی بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا، حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کو وراثت بھی ملتی تھی، اس کی جو بیوی تھی اس کو بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا، جیسے بہو کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح اس کے ساتھ نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ سارے احکام لاگو اہل عرب کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ دین کا حکم نہیں تھا، یہ ان کے کلچر کا، ان کی معاشرت کا اور ان کی ثقافت کا حصہ تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت زینب کو طلاق ہوگی، یہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، لیکن وہ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہیں، اور عرب معاشرے کے اعتبار سے تو معاذ اللہ یہ الزام لگ جائے گا، جی انہوں نے تو اپنی بہو سے شادی کر لی، انہوں نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ خدشات بھی تھے۔ اب اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بیان نہیں کیا۔ حضرت زید جب آ کے شکایت کرتے، نبی پاک علیہ السلام اسے فرماتے اللہ سے ڈرو، طلاق نہیں دینی، اللہ سے ڈرو، حقوق ادا کرو، اور جو دل میں بات تھی جو خدا نے بتائی ہوئی تھی اسے کبھی ڈسکلوز نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ فرما دیا کہ آپ لوگوں کا ڈر نہ اپنے دل میں رکھیں، اللہ نے جب بتا دیا آپ کو کہ آپ کا نکاح ہوگا تو ہوگا، اب لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے اس رسم کو توڑنا ہے، اس رسم کو ختم کرنا ہے، لہذا آپ اپنے دل سے ڈر کو نکال دیں۔ حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ ہم نے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کے ساتھ زینب کا نکاح ہم نے کیا ہے، لہذا لوگوں کا خوف اپنے دل سے نکال دیجیے۔ تو چنانچہ یہ ہے وہ سارا سیاق و سبق جس کے اندر یہاں پر آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اب آیت مبارکہ سنیے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اگر کچھ مزید وضاحت کی حاجت ہوئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے حبیب یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے، اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا، کیا فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور اے نبی تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ حرج نہ رہے جب ان سے وہ اپنی حاجت پوری کر لے اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو بیان کیا گیا۔ یعنی کیا پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی یاد کرو جب تم اس شخص سے فرما رہے تھے جس شخص پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ ہے، ایک تو جو تفسیر ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ ان پر اللہ کا بھی انعام، ان پر نبی پاک علیہ السلام کا بھی انعام، وہ کس معنی کے اندر؟ تو اللہ کے انعام کے آپ کا قرب عطا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار انعامات تھے، تو اللہ رسول کا ان کے اوپر انعام۔ دوسری بات جو یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیے لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ وہ شخص جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر آپ نے انعام کیا، انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ، نبی کا انعام، اللہ کا انعام۔ اس سے پتا چلا کہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم پر اللہ اور اللہ کے رسول کا انعام ہے، ہم پر اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے، ہم پر اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے۔ کیوں؟ یہاں پر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا۔ اب ہم خود غور کریں کہ کیا ہمارے اوپر اللہ کے رسول کا احسان نہیں؟ ہمارے تک دین کیسے پہنچا؟ قرآن کیسے پہنچا؟ خدا کا پیغام کیسے آیا؟ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے۔ تو یوں کسی جملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو جمع کر دینا یہ کوئی شرک نہیں ہو جاتا۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر اے نبی تم نے انعام فرمایا، تو لہذا اس طرح کے جملے کہنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا ان سے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ آپ اسے ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو آپ اسے ہمیشہ یہی کہتے تھے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا کہ آپ کا نکاح ان سے ہوگا، یہ ایک دوسرے سے طلاق کا ان کا معاملہ ہو جائے گا، آپ اسے چھپاتے تھے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ظاہر کرنا تھا اور وہ ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ کو لوگوں کا اندیشہ ہے، لوگ تانا دیں گے، جی اپنی بہو سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، آپ کو لوگوں کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، لہذا لوگوں کے تانے کی پرواہ نہ کرو۔ جب اللہ نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا کہ آپ کا نکاح ہوگا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو اب لوگوں کے تانے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب زید نے ان سے، یعنی زینب سے، حضرت زینب سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور یہ نکاح کیوں کیا؟ تاکہ وہ رسم ٹوٹ جائے، اور وہ جو لوگوں نے ایک نکاح کو حرام سمجھا ہوا ہے جو کہ حرام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم سب کے سامنے آ جائے۔ کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی، منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہے۔ حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ تو حرام ہی ہوتی ہے، وہ تو قرآن پاک کے اندر وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہے، یہ تو قرآن پاک میں۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی کیا حرام ہے؟ نہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو اس کے حرام ہونے کی پھر یہاں پر کوئی صورت نہیں بنتی۔ تو اب لوگوں نے اللہ کے ایک حلال کردہ کو حرام سمجھا ہوا تھا۔ نبی کی تشریف آوری کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ حلال کا حلال ہونا واضح کر دے، حرام کا حرام ہونا واضح کر دے۔ لوگوں کو علم نہیں ہے تو ان کو بتا دے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں تو ان کی غلط فہمی دور کر دے۔ لیکن جو خاندانی اور معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں، جب لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو وہ اتنے سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن ہٹتا نہیں ہے۔ جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو یہ بولیں گے نا فلاں برائی چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا، لیکن جس چیز کو معاشرے نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور معاشرے میں رچ بس گیا ہے، اس سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اہل عرب کے اندر یہ بات رچی بسی تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح سمجھتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم شرعی بتانا بھی تھا، لیکن چونکہ اس رسم بد کو اور اس حلال کو جسے وہ حرام سمجھتے تھے، اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھیڑنا تھا، لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ خود یہ نکاح کریں، آپ خود یہ نکاح کریں تاکہ صبح شام دن رات لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ نکاح حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ لہذا اللہ کے حلال کردہ کو جو وہ حرام سمجھتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہنوں سے محو ہو جائے۔ تو یہ تھی وہ حکمت کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا، بتایا کہ ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شے کا جو اعلان حق ہے، جو اس مسئلے کا بیان ہے، وہ بعض اوقات پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک مثال دوسری عرض کرتا ہوں کہ دوران سفر اگر جہاد کا موقع ہے تو اس وقت روزے کا فرمایا گیا کہ روزہ نہ رکھا جائے، حالت سفر ہے اور جہاد ہے تو روزہ نہ رکھا جائے۔ اس وقت جو سپہ سالار ہے، بلکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، تو اس وقت اگر سپہ سالار جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے پانی پیئے، دن کے وقت سب لوگوں کے سامنے پانی پیئے تاکہ سب دیکھ لیں کہ آج روزہ نہیں رکھنا، تو پریکٹیکل جب کوئی چیز کر کے دکھائی جاتی ہے، جو اس کا امپیکٹ ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ صرف زبان سے کہہ دینے سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ نکاح حلال ہے، یہ حرام نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات عرض کروں گا کہ اب اس پوری تفسیر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مسئلہ کتنا واضح ہے، قرآن نے کتنا زور دے کر اس نکاح کی حلت کو بیان کیا۔ اب یہ نکاح کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، یعنی اگر ہمارے ساتھ یہ کیس پیش آئے کہ ہمارا کوئی منہ بولا بیٹا ہے اور وہ منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی سے نکاح کرنا ہے، کوئی ہمارے اوپر ضروری نہیں نکاح کرنا، لہذا کرے نہ کرے برابر ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھ کے نکاح سے دور رہنا کہ نہیں یار وہ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، وہ تو ہماری بہو ہے، یہ سمجھ کے اگر کریں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ جس چیز کی حلت یعنی حلال ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زور سے بیان کیا کہ قرآن میں بیان بھی فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ پریکٹیکل بھی لوگوں کو دکھایا، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، وہ منع ہے، تو پھر تو ڈائریکٹ گویا قرآن کی ان ساری آیتوں کے خلاف جا رہا ہے۔ تو کرنا نہ کرنا تو اپنی مرضی ہے، لیکن اس کو معاذ اللہ کوئی ناجائز سمجھتا ہے تو پھر وہ آیت کے خلاف جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی حاجت ہوتی ہے، اور ان چیزوں میں ہمیشہ وہی ذہن رکھا جائے، وہی عقیدہ رکھا جائے اور وہی مائنڈ سیٹ رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ زینب کا نکاح آپ سے ہوگا تو وہ ہوا، اور اس نے ہونا ہی تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ امر اللہ تھا، اور امر اللہ اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمائے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقدر فرمائی، جو پہلے گزر گئے ان نبیوں میں بھی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ یہ جو خصوصی شانوں اور رعایتوں کا دستور ہے ان نبیوں کے بارے میں چلتا آ رہا ہے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ اب جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو طرح کی شانیں ہیں جو ان آیتوں کے اندر بیان ہوئیں، یہ آیتیں اور اس سے جو آگے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک غلط رسم کو توڑا، ختم کیا، اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری رخصتیں عطا فرمائیں، جیسے کسی عام مسلمان کے لیے ایک وقت میں چار نکاح جائز ہیں، چار بیویاں رکھنا جائز، چار سے زیادہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے زیادہ کا اختیار تھا۔ ایک شخص اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرے تو ان کے درمیان برابر کا سلوک کرنا ضروری ہے، جتنا وقت ایک کو دے گا اتنا وقت دوسرے کو دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ضروری نہیں، آپ کے لیے باریاں مقرر کرنا ضروری نہیں۔ اس طرح بہت ساری رعایتیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کے معاملے کے اندر عطا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، گزشتہ نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا کہ ان کے ذریعے بہت سی رسوم کو اللہ نے توڑا، بہت سے غلط نظریات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور ان کو بھی بہت ساری رعایتوں سے نوازا، بہت ساری رعایتیں انہیں عطا فرمائی۔ تو لہذا جیسے انہیں رعایتیں عطا کی گئیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو رعایتیں عطا کی گئیں، جیسے ان رسولوں کے ذریعے باطل کو ختم کیا گیا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے بھی اس باطل رسم کو ختم کیا گیا۔ اور وہ رسول کیسے تھے، وہ سابقہ جن کے اندر اللہ کا یہ دستور چلتا رہا، وہ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تھے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسولوں کا وصف ہے، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کا کردار ہے کہ ان میں خشیت، ڈر، خوف اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے نبیوں نے پوری پوری قوم کا مقابلہ کیا، بادشاہوں کا مقابلہ کیا، ظالموں کا، جابروں کا، فرعون کا، نمرود کا، اپنی قوم کے سرداروں کا، سب کا مقابلہ کیا، کسی سے ڈرے نہیں، اللہ کا ڈر تھا ان کے دلوں کے اندر۔ تو یہ نبیوں کا کردار ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ جو معاملہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تو اب اس کے اوپر لوگوں کا اعتراض تو کرنا ہی تھا، لوگوں نے، منافقوں نے، کافروں نے، چونکہ ایک بہار، ایک یکدم ایک انہونی ہو گئی، ایک رسم کے خلاف ایک چیز ہو گئی جو کبھی ان کے سامنے نہ ہوئی تھی، وہ ہو گئی۔ تو اب انہوں نے وہی اعتراض کرنا شروع کر دیا، دیکھے جی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا تو ہے ہی نہیں، لہذا جب حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں تو اس کی بیوی بہو کیسے ہوئی؟ منہ بولا بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں، تو اس کی بیوی حقیقی بہو بھی نہیں، تو جب وہ حقیقی بہو ہے ہی نہیں تو نکاح کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات اب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حقیقی بیٹا جوان کوئی تھا یا نہیں کہ جو نکاح کے قابل ہو، اور جس کا نکاح ہوا تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو شہزادے تھے، طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچپن کے اندر ہی سب فوت ہو گئے۔ رجل کہتے ہیں مرد کو، جوان، جسے ہم جوان کہتے ہیں، بالغ، جوان۔ تو نبی پاک علیہ السلام کسی مرد کے والد نہ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو جو اب جس کی بھی بیوی سے طلاق کے بعد انہوں نے نکاح کیا وہ ان کی بہو ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کا تو جوان بیٹا ہی کوئی نہیں۔ اچھا اب اس کے اوپر یہ کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کی طلاق کے بعد نکاح کیا، لیکن کیا ضروری تھا کہ کرتے ہی کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں سے غلط عقائد نظریات کو ختم کرنا، اس لیے انہوں نے کیا، اور آپ نے ہی یہ کام کرنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا جس نے آ کر لوگوں کو یہ بتانا ہے، سمجھانا ہے اور کر کے دکھانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کیا، اور آپ نے ہی کرنا تھا کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو تین باتیں ارشاد فرما دی، پہلی بات کہ نبی پاک علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بچے تھے، مرد نہیں تھا، جب مرد نہیں ہے تو اس کی جو اب جس بھی مرد کی بیوی ہوگی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی بہو نہیں ہو سکتی. دوسرا, نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری بات کہ آپ سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کی قطعی اور واضح دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نیا نبی تشریف نہیں لائے گا. لہذا آقا کریم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے, خواب کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد, وہ دجال ہے, کذاب ہے, جھوٹا نبی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی خبر بھی دی ہے کہ میرے بعد بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے. چنانچہ مسلمہ کذاب نے کیا, اسود عنسی نے کیا, اسی طرح طلیحہ ایک نام کا شخص تھا اس نے کیا, اسی طرح ایک سجا نام کی عورت تھی اس نے کیا, اسی طرح پھر مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے اس طرح کے نبوت کے دعوے کیے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں خود ارشاد فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, 30 جھوٹے آدمی ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو اس طرح مختلف زمانوں کے اندر مختلف لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ان کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہوگا, باطل ہوگا, مردود ہوگا, کذب ہوگا, دجل اور فریب ہوگا. لہذا آج تک جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور قیامت تک جو نئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اسی کیٹیگری کے اندر داخل ہوگا. نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, آپ کے بعد نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کوئی ذلی نبی, نہ کوئی بروزی نبی, نہ کوئی اس طرح کا نبی, نہ کوئی اس طرح کا نبی, کسی قسم کی نبوت بھی اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو عطا نہیں کی جائے گی. یہ مسلمانوں کا قطعی, حتمی, یقینی, اذعانی, اجماعی عقیدہ ہے. اس کے خلاف کسی بھی صورت کوئی چلنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. احادیث مبارکہ اگر اس اوپر عرض کروں تو اس پر احادیث متواترہ یعنی درجنوں نہیں بیسیوں نہیں اس سے بھی بڑھ کر احادیث مبارکہ اس موضوع کے اوپر موجود ہیں. لہذا یہ بڑا قطعی عقیدہ ہے, اسے اپنے دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ لگا کے رکھنا چاہیے اور دل و جان کے اندر اس کو جگہ دیے رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. اب کافروں کا, منافقوں کا فتنہ انگیزیاں, الزامات اور نبی پاک علیہ السلام پہ تان کرنا اور یہ جو سب کچھ کرنا ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ہرٹ ہونا, ان کا دل دکھنا, یہ بڑی واضح سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا ایک حل ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما. اے ایمان والو, اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے, اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. جس دن وہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے اس وقت ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہوگا, اور اللہ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. بڑی ہی خوبصورت باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئیں. پہلی بات تو جو اس سیاق و سباق میں نے عرض کی کہ کافروں کے, منافقوں کے تانے پر, اعتراضات پہ, الزامات پہ مسلمانوں کا دل دکھے گا, تو ان کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے تم اللہ کی یاد پہ توجہ دو, تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ, اللہ کے ذکر میں لگے رہو, اور ان کی باتوں پہ کان دھرنے کی حاجت ہی نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں ان کی باتوں سے دکھ نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی. پھر جب تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے, اللہ کو یاد کرو گے, صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو گے, تو نتیجہ کیا ہوگا, اللہ تم پر اپنی رحمت بھیجے گا. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ, اللہ تم پر اپنی رحمت بھیجے گا اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے, تمہارے لیے رحمت کی دعا, مغفرت کی دعا کریں گے, تاکہ اللہ تمہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف نکالے، اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور اب جب اللہ کا ذکر کرو گے، کثرت سے یاد کرو گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، تو اس کا ایک اور جو ثواب اور نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو اس وقت ان سے جو پہلا کلام ہوگا وہ کلام سلام کا ہوگا، فرشتے ان کو سلام کہیں گے، اللہ عزوجل کی طرف سے ان پر سلامتی نازل کی جائے گی، رب رحیم کی طرف سے کلام ہوگا سلام کا، تو ان کو سلامتی، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی کا نزول ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے، ذکر الہی میں مشغول رہیں گے، ذکر الہی کو اپنا شیوا بنائیں گے، اپنا وتیرہ بنائیں گے، صبح و شام اللہ کو یاد کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر یہ کرم نوازیاں ہوں گی، رحمت الہی کا نزول ہوگا، خدا کا درود ان پر نازل ہوگا، اندھیروں سے اجالوں کی طرف آئیں گے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آئیں گے، اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہوگی، قیامت کے دن ان کو سلام کہا جائے گا، عزت والا ثواب ان کے لیے تیار ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت سے اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فضائل و برکات سے ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرمائے جو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔